बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی ایران کے دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطین کے مستقبل کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا حق امریکہ یا کسی اور سامراجی طاقت کو نہیں بلکہ صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ چار مزید شہادتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں ملنے کے بعد فلسطینی شہداء کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے پارا چنار علاقے میں اشیاء ضروریہ کی قلت بدستور برقرار ہے، اور حکومتی کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ جاری ہے۔ اور ہندوستان میں گیانیش کمار نے نئے چیف الیکشن کمشنر کا چارج سنبھال لیا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی بدھ کے روز ایران کے دورے پر تہران پہنچے، جہاں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تہران پہنچنے پر ساد آباد کمپلیکس میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امیر قطر کا پرتپاک استقبال کیا، اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ امیر قطر کے دورہ ایران کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ مشترکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کرنا ہے۔ امیر قطر کے اس دورے کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران اور قطر کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 6 دستاویزات پر دستخط ہوں گے۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے 4 ہمسایہ ممالک کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعاون کی ہر ممکن توسیع پر زور دیا گیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یہ ملاقات تیسرے خزر اقتصادی اجلاس کے موقع پر انجام پائی، جس میں شریک ممالک کے اعلی حکام نے ایک مشترکہ بیان میں تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور بحر خزر کے پانی کی سطح میں کمی کے بارے میں سائنسی مطالعات کی اہمیت پر زور دیا۔ تہران میں ہونے والے اس اجلاس میں روس، آذربائیجان، تاجکستان اور ترکمانستان سمیت پڑوسی ممالک کے اعلی حکام شریک ہوئے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ہونے والی ملاقاتوں میں مذکورہ 4 پڑوسی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور سابقہ معاہدوں پر عمل درآمد کے عزم پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ تہران میں منعقدہ خزر اقتصادی اجلاس نے ایران اور پڑوسی ممالک کے لیے اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطین کے مستقبل کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا حق امریکہ یا کسی اور سامراجی طاقت کو نہیں ہے، بلکہ صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقدہ ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے 15ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ استقامتی بلاک نے صہیونی حکومت کو اسٹریٹجک شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور اسی شکست کی تلافی کے لیے اسرائیل اور امریکہ مل کر خطے میں نئی سازشیں رچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ نہ امریکہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اور استعماری طاقت، بلکہ اس کا حق صرف اور صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے اور فلسطینی عوام کی جبری منتقلی کے حوالے سے امریکی صدر کے خیالات استعماری ذہنیت کا تسلسل اور فلسطینی عوام کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ درحقیقت ایک قسم کا نسلی امتیاز ہے، جو فلسطینی عوام کی قومی شناخت کو کمزور کرنے اور ان کی مزاحمت کو دبانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ غیر انسانی منصوبہ خطے کی پہلے سے نازک سلامتی کو مزید بحرانوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے رکن ممالک کی پارلیمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس نئی سازش کے مقابلے میں عملی طور پر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کا دفاع کریں۔ فلسطین اور لبنان میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنیوں کے تعاون سے متعدد بے گناہوں کو شہید کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ موصول رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے میں فلسطین اور لبنان میں ہزاروں بے گناہ اور نہتے شہریوں کو شہید کیا ہے۔ تازہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے صہیونی حکومت کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت اے آئی کے سافٹ ویئر فراہم کیے، جس کے نتیجے میں فلسطین اور لبنان میں عام شہریوں کی شہادتوں میں اضافہ ہوا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ اور لبنان کے رہائشی علاقوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا، جو دانستہ طور پر جانی نقصان میں اضافے کا سبب بنا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مائکروسافٹ اور چیٹ جی پی ٹی سمیت امریکی اے آئی کمپنیوں نے جاسوسی اور اہداف کی نشاندہی کو بہتر بنانے کے لیے اسرائیل کو جدید ترین اے آئی سافٹ ویئر کی فراہمی میں دگنا اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب مصنوعی ذہانت کو انسانی ذہانت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ ایک نامعلوم اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے اعتراف کیا ہے کہ اے آئی کے ہدف بندی سسٹمز میں بارہا غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں بے گناہ افراد نشانہ بنے۔ چار مزید شہادتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں ملنے کے بعد غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی میں فلسطینی شہداء کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ میں صہیونی دہشت گردی کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف صہیونی بمباری اور گولہ باری کے باعث کچھ نازک حالات سے روبرو زخمی ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، تو دوسری طرف تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے ہیں جن کے نیچے اب بھی ہزاروں کے مدفون ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ کے حوالے سے اپنی تازہ ترین رپورٹ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مزید چار فلسطینیوں کی شہادت اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں ملنے کے بعد غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارہ سیاسی سودے بازی کے لیے بارگیننگ چپ نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی حکمرانی میں فلسطین ایک لازمی رکن ہے جس پر غزہ کشیدگی کے بعد حکومت کے حوالے سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو شدید ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے وہ جنگ شروع کی ہے جسے انہیں ہرگز شروع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا میں ایک پریس کانفرنس میں اس سوال کے جواب میں کہ سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے ہونے والے مذاکرات میں یوکرین کو کیوں دعوت نہیں دی گئی، یوکرینی صدر کا نام لیے بغیر کہا کہ میں نے آج سنا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دعوت نہیں دی گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ تم 3 سال وہاں تھے، تم 3 سال پہلے معاملہ سمیٹ سکتے تھے، تم بہت پہلے ایک معاہدہ کر سکتے تھے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ یوکرین کے پاس جنگ ختم کرنے کا موقع بہت تھا مگر اس نے ترجیح دی کہ جو بائیڈن کی مدد سے جنگ کو جاری رکھے۔ خیال رہے کہ اب امریکی صدر نے امن کی بحالی کے بدلے یوکرین کے 50% معدنی ذخائر تک رسائی کی شرط رکھی ہے۔ پاکستان کے پارا چنار علاقے میں اشیاء ضروریہ کی قلت بدستور برقرار ہے اور حکومتی کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پارا چنار میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 142 دن گزر گئے ہیں۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث مقامی باشندے سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 1200 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ علاقے کے سماجی رہنما حاجی علی جواد نے بتایا ہے کہ 1500 طلباء و طالبات اور 2000 کے قریب اوورسیز پاکستانی علاقے میں پھنس گئے ہیں۔ جرگا ممبر نذیر احمد نے امن معاہدے کے باوجود راستوں کی بندش کو افسوسناک قرار دیا اور محصور عوام کی جان اور مال کا تحفظ کیے جانے اور راستوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان میں گیانیش کمار نے نئے چیف الیکشن کمشنر کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنر ڈاکٹر ویویک جوشی نے بدھ کے روز اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ گیانیش کمار ہندوستان کے 26ویں چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ انہوں نے راجیو کمار کی جگہ لی ہے جن کی میعاد منگل کے روز ختم ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شہریوں بالخصوص نوجوان شہریوں کے نام مختصر پیغام میں کہا کہ انہیں ووٹ ڈالنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ گیانیش کمار نے کہا کہ ووٹ ڈالنا ملک کی خدمت کی طرف پہلا قدم ہے اور اس لیے ہندوستان کے ہر شہری کو جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اسے ووٹر بننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا، دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین کو یہ بحروں بر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، یہ زمین سر یہ فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، شمسی جو جلوہ گر یہ زمین کے بر گو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جلوہ گر ہے نظام شمسی جو جلوہ گر تیری شان میں مدحا خواں ہے ضرور تیرا یہ برملا ہے تیری شان میں مدحا خواں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کمزور و ناتوان شخص کی انتہائی کوشش غیبت کرنا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہمارا آج کا معاشرہ مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مفاسد کے بہرے بے پایا میں غوطہ زن ہے. مادی زندگی کے اسباب و وسائل میں جتنی ترقی ہے, اسی اعتبار سے معاشرہ اخلاقی فضائل میں پیچھے ہٹ چکا ہے, بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ زندگی مزید مسموم اور دردناک ہوتی جا رہی ہے. جن لوگوں نے تکالیف سے بچنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں, وہ پلیدگی کی آغوش میں گر پڑے اور اندرونی اضطرابات و باطنی رنج و غم کو بھلانے کے لیے برائیوں کے دلدل میں جا پھنسے. اس قسم کے معاشرے کی زندگی میں آفتاب سعادت کی ذوفشانی محال ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے کے افراد نے اپنے کو قید و بند اور ہر شر سے آزاد کر کے انحطاط کے میدان میں آگے بڑھنے کی بازی لگا رکھی ہو. اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ترقی کے روز افزوں وسائل سے برعکس استفادہ کیا جا رہا ہے. مختصر یہ کہ مادی لبھانے والی چیزیں امید و آرزو کا محور بن گئی ہیں. پلیدی و ناپاکی کا معاشرے کے اوپر ایسا منحوس سایہ وحشتناک طریقے سے نمایاں ہو گیا ہے. کاش یہ بے پناہ دولت و سرسام آور ثروت گمراہی و تباہی میں صرف ہونے کے بجائے اس کا کچھ ہی حصہ مکارم اخلاق کی توسیع و بلندی میں خرچ ہوتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ اخلاقی قوانین ہمیشہ ثابت اور ناقابل تغیر رہے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تغیر و تحول پذیر ہیں اور مختلف صورتوں اور رنگوں میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں. یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے کہ جن لوگوں کی نظروں میں بافضیلت افراد کی شخصیت کا معیار نہیں ہے, وہ لوگ قہری طور سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر جو بھی صورت زندگی میں درپیش ہو اسی پر راضی با رضا رہتے ہیں. ان کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کتنا وحشتناک ہے. یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ثقافت نہ کبھی اچھے اخلاق کا موجد ہوا ہے اور نہ ہی کبھی معاشرے کی سعادت و اصلاح کی ضمانت دے سکتا ہے. مشہور فرانسیسی ڈاکٹر کارل کہتے ہیں، ہم کو ایک ایسی دنیا کی شدید ضرورت ہے جس میں ہر شخص اپنے لیے زندگی میں ایک مناسب مکان تلاش کر سکے، جس میں مادیت و معنویت کا چولی دامن کا ساتھ ہو، تاکہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کر سکیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جان چکے ہیں کہ زندگی کی گلیوں میں قطب نما اور راہبر کے بغیر چلنا بہت ہی خطرناک ہے، اور اس بات پر زیادہ تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہ خطرات ہم کو معقول زندگی کے وسائل و اسباب تلاش کرنے پر کیوں نہیں آمادہ کرتے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی اپنی من پسند زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج کی مادی ٹیکنالوجی سے حاصل شدہ سہولتوں کے سمندر میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر جدید تہذیب و تمدن سے ترک استفادہ پر تیار نہیں ہیں، اور نہ اس کی طرف سے چشم پوشی کے لیے آمادہ ہیں۔ آج کی زندگی اس بڑی نہر کی طرح ہو گئی ہے جس کا پانی زمین کے نشیبی علاقے کی طرف رواں دواں ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی تمناؤں کے دل فریب نشیب کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہیں، اور ہر قسم کی پستی و فساد میں الجھتی جا رہی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ تمناؤں کو حاصل کر سکے۔ لوگوں نے اپنے نفوس کے لیے نئی ضرورتوں کا میدان تلاش کر لیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس میدان میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی خواہشات ہیں جن کی تکمیل بہت آسان ہے، جیسے غیبت وغیرہ، حالانکہ یہ چیزیں شراب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ معاشرے کی سب سے بڑی برائی عیب جوئی اور غیبت ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کی معنوی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ غیبت کے عادی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی فکری صلاحیت اور نظم اخلاقی کو کھو دیا ہے۔ یہ لوگ عیوب اور رازوں کو ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ غیبت انسانی فضیلت کو ویران کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بری عادت روشن افکار کو بدل کر اس کے ذہن کے سامنے فہم و تعقل کے دریچوں کو بند کر دیتی ہے۔ اگر آپ معاشرے پر گہری نگاہ ڈالیں تو اس غیبت نے پیکر اجتماع پر کاری ضرب لگا کر اس کو مجروح کر دیا ہے، اور معاشرے کے اندر کینہ و دشمنی کو بڑھاوا دیا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ صفت راسخ ہو گئی ہے اس نے قوم کی عظمت کو خاک میں ملا دیا، اور اس کی شہرت کو داغدار بنا کر اس ملت کے اندر ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج غیبت کا بازار ہر جگہ گرم ہے، اور اس نے ہر طبقے کے اندر رخنا پیدا کر دیا ہے۔ جس طرح گیتی کے حادثات باہم مرتبط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر لوگوں میں روحانی انحراف پیدا ہو جائے تو وہ ہر طبقے میں سرایت کر جاتا ہے۔ غیبت کی وسعت دامانی کی وجہ سے لوگوں کے افق افکار پر مایوسی اور بدبینی کی روح سایہ فگن ہو چکی ہے، آپسی اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب تک اچھی صفات اور روح یگانگت کا سایہ معاشرے پر نہ پڑے، خلوص کا تحقق ناممکن ہے۔ جس معاشرے میں پسندیدہ اخلاق کا وجود نہ ہو وہ حیات کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب اندھیری ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ان پروگراموں کو سن کر اپنے دینی، سماجی اور اسلامی موضوعات پر بہت کافی مواد حاصل کرتے ہیں۔ صبح امید، بزم دوستاں، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت اور خلقت کی رانائیاں میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں شاہی فوج کے سپہ سالار کا ایک بڑا ہی لائق و فائق بیٹا تھا جو صاحب فن و کمال بھی تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی ذہانت اور فن و کمال کا پتہ چلا تو اس نے اسے ایک اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ سپہ سالار کا یہ بیٹا بھی اچھی صفات کا مالک تھا اور عقلمند و دانا بھی، جو بھی کام کرتا اس میں ضرور کامیاب ہوتا۔ بادشاہ اور اس کے درباری بھی اس کے مستقبل کے بارے میں بڑے پر امید تھے۔ یہ نوجوان بھی سب کے ساتھ ادب آداب سے پیش آتا اور سبھی سے محبت کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے محبت کرتے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ حاسد لوگ بھی تھے اور انہیں اس کا یہ انداز پسند نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے تو اس کوشش میں رہتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو اس نوجوان کی ترقی و پیش رفت کا راستہ ہی روک دیا جائے۔ ان حاسدوں نے بڑی سوچ بچار کی اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس نوجوان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ ان حاسد دشمنوں کے دل میں اس نوجوان کی موت کی آرزو کروٹیں لے رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ اس پر ایک بھاری الزام لگایا جائے، اور وہ بادشاہ کے ساتھ خیانت کا الزام۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ ان الزامات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اور انہیں خود ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاسد دشمنوں نے کئی بار بادشاہ کے پاس جا کر اس کی چغلی لگائی اور جو الزام انہیں لگانا تھا وہ لگا دیا، مگر بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دشمنی کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، تو اس نے سپہ سالار کے بیٹے کو دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے حاسد دشمنوں کی کارستانیوں سے بھی آگاہ کرے اور اسے اس الزام کے بارے میں باز پرس کرے جو ان لوگوں نے اس پر لگایا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تم سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے بڑے سکون و اطمینان سے کہا، میں اپنے ارد گرد والوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طور پر راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت انصاف سے کام لے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ پر لگائے جانے والے یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں نے اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے سبھی کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں روز بروز ترقی کا زینہ سر کر رہا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و منصب حاصل کرتا جا رہا ہوں تو انہیں حسد ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مقام منصب سے ہاتھ دھو بیٹھوں، لیکن بعض اپنے حسد میں حد سے گزر چکے ہیں اور میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے ہر کام کر سکتا ہوں، مگر حاسدوں کو رائے راست پر لانا، ان کے دلوں سے حسادت کا سیاہ داغ مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس عقلمند نوجوان کی بات سننے کے بعد کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حاسد دوسروں کو بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے تو وہ خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جلتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 اسفند، 21 شعبان المعظم اور 20 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو اسفند 1300 شمسی کو مرزا حبیب اللہ شریف کاشانی نے وفات پائی. وہ 1225 ہجری شمسی میں کاشان میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور 16 سال کی عمر میں روایات نقل کرنے کی اجازت حاصل کی اور 18 سال کی عمر میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے. آیت اللہ کاشانی نے اپنی تحقیقات کی تکمیل کی غرض سے ایک عرصہ عراق میں گزارا. وہ اپنے زمانے کے علوم میں مہارت تھے اور کاشان واپس آ کر عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. آیت اللہ کاشانی کی اہم خصوصیات میں مختلف موضوعات پر بڑی تعداد میں کتابیں تحریر کرنا ہے. انہوں نے 300 کتابیں اور رسالے تحریر کیے. ان کی اہم ترین تحریر شیعہ فقہ سے متعلق دائرۃ المعارف ہے. دو اسفند سن 1375 ہجری شمسی کو پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ایرانی کونسل خانے پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں ایرانی کلچرل کونسلر سید محمد علی رحیمی سمیت کونسل خانے کے 8 اراکین شہید ہو گئے. اس حملے سے 6 سال پہلے لاہور میں ایرانی کلچرل کونسلر صادق گنجی بھی تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے تھے. شہید رحیم مذہبی اور انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے افغانستان، نائجیریا، ہندوستان اور پاکستان میں اپنے سفارتی فرائض انجام دیے تھے. پاکستان میں قیام کے دوران ان کو دہشت گردوں کی طرف سے کئی بار جان سے مارنے کی دھمکی بھی ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کو جاری رکھا. بہرحال تکفیری دہشت گرد گروہ لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا. اگرچہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اس واقعے میں ملوث افراد کو 7 بار پھانسی دیے جانے کی سزا سنائی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے لشکر جھنگوی کے سرغنہ ملک اسحاق سمیت تمام مجرمین کو بری کر دیا. البتہ ماہ دے سن 1393 ہجری شمسی میں جیل منتقلی کے دوران ملک اسحاق پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. اکیس شعبان المعظم 506 ہجری قمری کو مشہور محدث اور مورخ عبدالکریم بن محمد سمانی قدیم خراسان میں واقع شہر مرو میں پیدا ہوئے. وہ تاج الاسلام کے نام سے مشہور تھے اور حصول علم کی خاطر برسوں سفر میں رہے. انہوں نے ایران، شام، حجاز اور وسطی ایشیا کے سفر کے دوران وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. ان کی اہم کتابوں میں خاص طور سے الانصاف کا نام لیا جا سکتا ہے. بیس فروری سن 1866 عیسوی کو فرانس اور میکسیکو کے حریت پسندوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ، فرانس کی کامیابی اور میکسیکو میں آسٹریا کے شہزادے میکسی میلن کی سلطنت قائم ہونے پر اختتام کو پہنچی۔ اس 5 سالہ جنگ کی ابتدا میں ہسپانیہ اور برطانیہ فرانس کے ساتھ تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ دونوں ممالک جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور فرانس اکیلا میکسیکو کے حریت پسندوں کے سامنے ڈٹا رہا، نیز عارضی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ میکسیکو کے سابق صدر اور حریت پسندوں کے لیڈر بینیٹو خواریز نے پسپائی اختیار کرنے کے بعد میکسیکو کے شمال کی طرف سے اپنے حملوں کو جاری رکھا اور میکسیکو کی فوج کی مدد سے، جو کہ ان کی وفادار تھی، میکسی میلن کو شکست دی اور ایک بار پھر آزاد جمہوری ریاست قائم ہو گئی۔20 فروری 1947 عیسوی کو برطانیہ نے ہندوستان پر 2 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے قبضے کے بعد آخرکار ہندوستان کی آزادی سے اتفاق کیا۔ ہندوستانی عوام کو سالہ سال کی جدوجہد کے بعد برطانوی سامراج سے آزادی ملی۔ برطانیہ نے ہندوستان پر اپنے قبضے کے دوران اس ملک کے ذخائر کی لوٹ مار کی اور بہت زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا۔ اگست 1947 میں ہندوستان 2 آزاد اور خود مختار مملکتوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہو گیا۔20 فروری 1916 عیسوی کو مصر کے ممتاز اور معروف قاری شیخ احمد عامر نے وفات پائی۔ وہ 1927 میں مصر کے علاقے اساکر صالحہ میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد عامر نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1963 عیسوی میں ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ اس معروف قاری نے فلسطین، شام، سعودی عرب، فرانس، امریکہ، برازیل اور برطانیہ جیسے ممالک کا سفر کیا تھا۔ وہ کئی بار ایران بھی آئے تھے اور انہوں نے ایران میں ہونے والے قرآنی مقابلوں میں جج کے فرائض انجام دیے تھے۔ شیخ احمد عامر نے 2013 عیسوی میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں آخری بار شرکت کی تھی۔ ان مقابلوں کے اختتام کے بعد اس ممتاز مصری قاری نے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی تھی۔ اس وقت شیخ احمد عامر کی عمر 86 سال تھی، لیکن اس وقت بھی ان کی تلاوت نے حاضرین کو مبہوت کر دیا تھا۔ اور 20 فروری 1928 عیسوی کو برطانیہ نے اردن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اردن پر برطانیہ کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا تھا۔ اردن اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے برطانیہ کو اردن کی خارجہ اور اقتصادی پالیسی، نیز قانون سازی کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ یہ سامراجی معاہدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے کمزور ہونے پر 1946 میں منسوخ ہوا اور اردن آزاد ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد واله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما
اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ Thank you.